تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہد جستجو
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان علم کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا سلسلہ طلبہ کے سوالات پر مشتمل ہے۔ طلبہ کے ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ سوالات سن کر ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اور جوابات سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر ویسے ہی یاد رہ جاتی ہیں اور انہیں لکھنے کی یا ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر لکھا نہ جائے تو ان کا یاد رکھنا مشکل ہے۔ اور آج کے سلسلے کے اندر متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد رہیں گی، اور اگر نہیں لکھیں گے تو اس ترتیب کے ساتھ اور اتنی باتوں کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ لہذا بہت مناسب ہے کہ طلبہ جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ اپنے پاس لکھتے جائیں۔ طلبہ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں، پہلا سوال سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ جی پہلا سوال چلے۔
بعض طلبہ جب چھٹی کے دن گھر جاتے ہیں تو امامہ اور مدنی لباس وغیرہ اتار دیتے ہیں اور بالکل رنگین شاہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو ٹوپی بھی نہیں پہنتے۔ لہذا پوچھنا یہ ہے کہ مدنی لباس کو جامعہ کے یونیفارم کے طور پر پہننا چاہیے یا کسی اور نیت سے؟ برائے کرم مفتی صاحب اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کے اندر دو باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کے اندر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا رنگین شاہ، یعنی سفید لباس کے علاوہ جو کہ دوسرا لباس پہنے، اس کے لیے لفظ رنگین شاہ استعمال کرنا یہ بذات خود کیسا ہے؟ یہ سائل نے تو نہیں پوچھا، لیکن چونکہ سوال کے اندر اس کا ذکر آیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوں اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ الفاظ اگر تو کوئی پیر یا استاد یا مربی یعنی تربیت کنندہ جو تربیت کر رہا ہے، اگر وہ اپنے مرید یا شاگرد یا زیر تربیت آدمی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی اس کی گنجائش یوں ہے کہ ایک تربیت کا اسلوب ہوتا ہے جس میں مختلف انداز کے اندر سمجھایا جاتا ہے، تو اگر پیر اپنے مرید کو ان الفاظ کے ساتھ سمجھاتا ہے یا استاد اپنے شاگرد کو یا کوئی مربی تربیت کرنے والا اپنے زیر تربیت آدمی کو اس انداز میں سمجھاتا ہے تو اس لفظ کا استعمال کرنا درست ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ لفظ دوسرے کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں، بلکہ بہت ساری صورتوں میں گناہ بھی ہوگا۔ جیسے کسی فرد معین کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ یہ تو رنگین شاہ بنا ہوا ہے، تو اب یہ اگرچہ فی نفسی ہی سچ بھی ہو لیکن دوسرے کے لیے ایذا کا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں پر ایذا کا باعث بنے گا وہاں پر اس لفظ کا استعمال کرنا گناہ ہوگا۔ تو یہ لفظ عام طور پر سننے میں آ جاتا ہے، لہذا اس لفظ کے استعمال سے اعتراض کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو طلبہ اس طرح کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو لفظ استعمال کرنے کی پہلے جو میں بات کر رہا تھا اس کی تھوڑی سی ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ الفاظ جو ہے بطور خاص کسی عالم کے حوالے سے استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی عام آدمی کا عالم پر اعتراض کرنا حرام ہے۔ تو اب اگر بطور اعتراض کے کوئی عام آدمی کسی عالم کو یہ ان الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے یا یاد کرتا ہے یا اس کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ تذکرہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی عالم نے اس طرح کسی دوسرے رنگ کا لباس پہنا ہے تو عام آدمی کے لیے جائز نہیں کہ یہ اس پر اعتراض کرے، کیونکہ عامی کو عالم پر اعتراض کرنا بھی جائز نہیں۔ عالم کے اول تو یہ ہے کہ فی نفسی ہی اس کا جواز ہے، یعنی دوسرے رنگ کے لباس پہن لیے جائیں تو یہ جائز۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عالم اور بطور خاص وہ عالم کہ جو نیتوں کو جانتا ہے، جو قرآن و حدیث کا ماہر ہے اور جس کے سامنے بہت ساری آیات احادیث اور دین کی حکمتیں ہیں، وہ اگر کسی حکمت کے پیش نظر کوئی دوسرا لباس پہنتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا وہ دوسرا لباس پہننا سنت، ممکن ہے کہ اس کا کسی حکمت کے پیش نظر دوسری طرح کا لباس پہننا شریعت کے اندر پسندیدہ ہو۔ لہذا عام آدمی کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے اوپر اعتراض کرے۔ صرف وہی جو تین صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ پیر اپنے مرید کو سمجھانے کے لیے، استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، اور کوئی ان سے ہٹ کر کوئی تربیت کرنے والا وہ اپنے زیر تربیت آدمی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے تو درست ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور بطور خاص عالم کے لیے یہ لفظ ہرگز بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اب جو یہاں پر یہ بات ہوئی کہ جو طلبہ اس طرح کرتے ہیں ان کا یہ کرنا کیسا ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ جب جامعہ کے اندر یہ سنت کے مطابق سفید لباس امامہ شریف پہنتے ہیں تو پھر جامعہ کے اوقات کے علاوہ بھی اسی مسنون لباس ہی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دونوں اوقات کے اندر یہی لباس پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے جامعہ کے اندر بھی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، جامعہ کے بعد بھی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر جامعہ کے اندر تو پہنتے ہیں اور اس کے بعد نہیں پہنتے تو یہ گویا اس بات کی علامت بن جاتی ہے کہ اس نے یہ لباس بطور سنت کے نہیں پہنا، بطور یونیفارم کے پہنا ہے۔ تو یونیفارم پہننے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے پر ثواب ہے۔ تو جب ہم یہ لباس پہنتے ہی ہیں تو پھر ہمیں سنت کی نیت بھی اس کے اندر کر لینی چاہیے۔ اور یہاں نیت کے حوالے سے بھی ایک اور بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی حاجت ہے۔ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں، جامعہ کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارے بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن سے نیتیں بالکل مفقود ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شے کو اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ بیان کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، حالانکہ زیادہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زیادہ یاد رہے، لیکن وہ اتنی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا گویا اس کو روٹین سمجھ لیتا ہے، حالانکہ بیان کرنے والے کا بار بار بیان کرنا اچھا ہے اور لیکن سننے والے کا اس کو بالکل اگنور کر دینا مناسب نہیں۔ جیسے ہم بیان کے شروع کے اندر درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں، یعنی بیان ہے، سلسلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے شروع کے اندر ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اس فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیان کا صرف ایک پارٹ ہے جس کو بولنا ہے، یہ کسی کلام کا حصہ ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ وہ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ درود پاک کے ہم فضائل سنیں کہ درود پاک پڑھنے کی عظمت ہمارے دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ درود پاک ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا، ہوتا یہ ہے کہ ہم دن میں 10 مرتبہ درود پاک کی فضیلت تو سنتے ہیں لیکن درود پاک پڑھنا ہمارا معمول نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کے اندر یہ چیز ہو کہ ہم 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں، ہم 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں، ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوں۔ تو یوں جو کثرت ہے یہ بعض اوقات سننے والے اس کو کسی غلط مفہوم کے اندر لے لیتے ہیں۔ اب یہی معاملہ نیت کا ہے۔ نیت کا الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں اس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دلوں کے اندر نقش ہو جانا چاہیے اور یہ طریقہ بن جائے کہ گویا جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اس سے پہلے ہماری نیت موجود ہو، ہماری نیت مستحضر ہو، نیت حاضر ہو تاکہ ہمیں ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ نیتیں کریں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ لیکن ہوتا کیا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جب امامہ باندھتے ہیں تو آپ غور کریں کہ کیا امامہ باندھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں نیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام، تو کیا دل کے اندر باقاعدہ یہ ارادہ موجود ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے میں امامہ باندھ رہا ہوں؟ یا جو ہے ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، ہم کنگھی کرتے ہیں، تو کیا آئینہ دیکھتے ہوئے سنت کی نیت ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر؟ کیا کنگھی کرتے ہوئے ہمارے دل میں سنت کی نیت ہوتی ہے؟ کیا دائیں پاؤں کے اندر جوتا پہننا یا قمیض کو جو ہے وہ دائیں طرف سے پہننا، یا واش روم جاتے ہوئے جو ہے وہ بایاں پاؤں اندر رکھنا، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالنا، ان اعمال کے کرتے وقت کیا ہمارے دل میں نیت موجود ہوتی ہے؟ تو میں واقعتاً عرض کرتا ہوں کہ دیکھنے میں یہی آیا، اگرچہ نیت دل کا ارادہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ایک جنرلی بات عرض کرتا ہوں کہ مشاہدہ یہی ہے کہ نیت عام طور پر مستحضر نہیں ہوتی، نیت دل کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو بھی عمل کریں اس میں نیت اپنے دل کے اندر ضرور حاضر کر لینی چاہیے. جب ہمارے ماحول کے اندر اس پر اس قدر زور دیا جاتا ہے, امیر علیہ سنت اتنی تاکید فرماتے ہیں, اور پھر یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یعنی انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ تو ہمارے دین کی بنیادی ترین احادیث میں سے ہیں. جب اتنی بنیادی چیز ہے تو پھر نیت ضرور ہمارے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے. لہذا جو ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں, ہم سفید لباس پہنتے ہیں, سر پہ امامہ رکھتے ہیں, تو ان دونوں اعمال کو بطور سنت کے اپنانا چاہیے. جب بطور سنت کے اپناتے ہیں تو پھر جس طرح یہ سنت جامعہ کے اندر رہتے ہوئے ہیں, اسی طرح یہ گھر کے اوپر بھی سنت ہے. تو لہذا دونوں جگہ ہی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم نیتیں کرنے کا ذہن بنائیں گے, اور جو ہمارا مدنی لباس ہے جس طرح ہم جامعہ کے اندر اسے پہنتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی اس کی عادت بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں, دوسرے سوال کا جواب دیں.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. بعض مقیم طلبہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات جلد سو جاؤں گا اور صبح جلد اٹھ کر پڑھوں گا, جیسے تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھوں گا, اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن درجے کے دوران وہ سست رہتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟
یہ سوال کہ بعض طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو جلد سو جائیں گے اور تہجد کے اندر ہم اٹھ کر ہم اس وقت مطالعہ کر لیں گے, تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اور بعض طلبہ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں, یعنی رات کو جلدی سو جاتے ہیں پھر تہجد کے اندر اٹھ جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت جب وہ اپنے درجے کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک سستی, ایک کاہلی, جماہیاں لینا, اور ایک بدن کے اندر جو ہے وہ عجیب سی سستی سی محسوس ہوتی ہے, تو یہ طرز عمل کیسا ہے؟ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ طلبہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ طلبہ ہیں کہ جو جامعہ میں پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, ان کا جدول بالکل مختلف ہوتا ہے, یعنی ان کا جدول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جب چاہیں پڑھ لیں, جب چاہیں آرام کر لیں, جب چاہیں وہ کوئی دوسرا کام کر لیں. دوسرے وہ طلبہ ہوتے ہیں کہ جو جامعہ میں رہتے ہیں. جو جامعہ میں رہنے والے طلبہ ہیں, بطور خاص تو پہلے میں ان کا جواب عرض کرتا ہوں, جامعہ میں جو طلبہ رہتے ہیں ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جامعہ کا ایک مخصوص جدول ہے, اور اس جدول کی پابندی کرنا جامعہ میں رہنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر نظام نہیں چلایا جا سکتا, اور جامعہ کا نظام چلانا ضروری ہے, اور یہ ناظم کی ذمہ داری ہے. لہذا ناظم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ سلائے گا اسی وقت پہ جو وقت جامعہ میں سونے کا ہے, وہ اٹھائے گا اسی وقت جو وقت جامعہ کے اندر اٹھنے کا ہے. تو لہذا جو جامعہ میں رہنے والے طلبہ ہیں ان کی خدمت میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جامعہ کے جدول کے مطابق ہی چلیں, اس کے برخلاف چلیں گے تو پھر جامعہ کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں, کوئی ایسا با ہمت طالب علم ہے کہ جس کی تھوڑی نیند ہی اس کے لیے کفایت کرتی ہے, یعنی جیسے اگر وہ رات جامعہ 11 بجے سونے کا ٹائم ہے اور صبح جو ہے وہ 6 بجے اٹھتے ہیں, لیکن وہ اگر 11 بجے سو کر 5 بجے بھی اٹھ جائے, 6 گھنٹے میں اس کی نیند بالکل پوری ہو جاتی ہے, تو اب 5 بجے اٹھ کے بھلے وہ تہجد پڑھے, اس کے بعد وہ مطالعہ کرتا رہے, کوئی حرج نہیں, جبکہ لائٹیں جلا کر دوسرے طلبہ کے لیے پریشانی کا اور ان کی تکلیف کا باعث نہ بنے, ان کے آرام میں خلل کا باعث نہ بنے, اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اب یہ بات کہ جو طالب علم رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد درجے کے اندر وہ سستی کا شکار ہوتا ہے, یا اسی طرح وہ طالب علم کے جو جامعہ میں نہیں رہتا, اپنے گھر میں رہتا ہے, یا کسی مسجد کے اندر امام ہے, مؤذن ہے, خطیب ہے, کسی مسجد کے اندر خادم ہے, وہاں رہتا ہے, یہ طلبہ اگر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ درجے کے اندر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, درجے کے اندر نیند آتی ہے, دماغ پورے طور پہ حاضر نہیں رہتا, اب اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے لیے تو میں بالکل تاکید کے ساتھ یہی کہوں گا کہ انہیں اپنے علم دین کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ علم دین کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے, علم دین عبادت سے افضل ہے, علم دین میں مشغولیت تہجد ادا کرنے سے بھی افضل ہے, جبکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہوں, یعنی علم دین اور تہجد جمع ہو جائیں اور علم دین میں حرج نہ آئے پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو نور اعلیٰ نور ہے, لیکن اگر تہجد کی وجہ سے علم دین کے اندر حرج آتا ہے تو اس صورت میں علم دین کو ترجیح دی جائے اور تہجد کی ادائیگی جو ہے اسے پھر بعد کے زمانے کے لیے مؤخر کر دیں. ہاں, یہ کر لیں کہ کبھی کبھار تہجد پڑھتا ضرور رہے تاکہ اس کی عادت بننے کی صورت باقی رہے, جیسے مثال کے طور پہ شب جمعہ ہے, یعنی جمعے والے دن چھٹی ہے, تو اب شب جمعہ جو ہے اس رات کو تہجد کی نماز ادا کر لیں کہ اب دن کے وقت وہ آرام کر سکتا ہے, تو اب وہ تہجد کا ایک شوق وہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کی ایک عادت بھی رہے گی، اور اس کے ساتھ آئندہ زندگی کے اندر بھی اس کو عادت بنانے کے اندر آسانی ہو جائے گی. اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ تہجد نوافل ہیں اور یہ صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، یعنی رات کی نماز کی ایک قسم ہے تہجد. تو اب عشاء کی نماز کے بعد وہ کچھ نوافل زیادہ ادا کر لے، سونے سے کچھ پہلے وہ نوافل کچھ زیادہ ادا کر لے، جیسے نماز توبہ پڑھنا ہے تو اب صلاۃ التوبہ ہمارے ہاں تو مدنی انعامات کے اندر بھی شامل ہے، تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی نوافل کے ساتھ ایک رغبت، ایک شوق، نمازوں کی حرص، نماز کے ساتھ محبت، نوافل کا شوق اس کا باقی رہے گا. تو لہذا طلبہ کے لیے یہی عرض ہے کہ تہجد اور علم دین کو اگر اکٹھا لے کر چل سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس وقت اپنے علم دین کو فوقیت دیں اور تہجد کے لیے پھر کوئی بعد میں اس کے لیے وقت سوچ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ پیپروں کے دن جب قریب آتے ہیں تو اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ یا اجتماع وغیرہ میں بھی کتاب ساتھ لے جاتے ہیں اور بیان کے دوران بھی مطالعہ جاری رکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ایک جواب تو ہے جو بطور خاص اسی سوال سے متعلق ہے، اور دوسرا جواب وہ ہے کہ جو جنرل آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام آنے والا ہے. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ جب امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو طلبہ اپنی کتابیں یا اپنے نوٹس وغیرہ لے کر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں یا کسی بھی جگہ شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر بھی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، یہ طرز عمل کیسا ہے؟ دوسرا پھر اس کے حوالے سے ایک مجموعی اصول جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ دو اعتبار سے بالکل غلط ہے. ایک تو اس اعتبار سے غلط ہے کہ اس کا تاثر جو دوسرے لوگ ہیں ان پر اچھا نہیں پڑتا، یعنی دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ شخص اجتماع کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ یہ یہاں بیٹھ کر سنیں یہ اپنی کتاب میں لگا ہوا، تو اب ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بھائی اگر کتاب ہی پڑھنی تھی تو پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے، پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لیتے، یہاں اجتماع میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آنے کا مقصد تو جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں ان کو سننا ہے. تو ہر دیکھنے والا اس کو بیوقوف قرار دے گا، تو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آدمی ملامت کے اوپر پیش کرے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے اوپر پیش کرے؟ تو لہٰذا اس طریقے سے اس وجہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، ایک بات. دوسرا یہ طریقہ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ جب بیان ہو رہا ہے یا کوئی مدنی مذاکرہ جیسے ہو رہا ہے اور ایک زور سے آواز آ رہی ہے، اس دوران آپ اپنی کتاب کی طرف توجہ کریں گے تو وہ کتاب کبھی بھی آپ کو یاد ہو نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ ایک وقت میں ایک شے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، یا تو اس کو بیان سمجھ آئے گا یا اس کو کتاب سمجھ آئے گی، لیکن یہاں کیا ہوگا، یہاں یہ ہوگا کہ نہ اس کو بیان سمجھ آئے گا نہ اس کو کتاب سمجھ آئے گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو دونوں سمجھ آ جائیں گی، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی انتشار ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں ناکامیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم کام کو اس کو کما حقہ کرتے نہیں. انتشار ذہنی کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ کبھی بھی ذہن کے اندر محفوظ نہیں رہتا. لہذا اگر اجتماع کے اندر، اجتماع کے دوران بیان سنتے ہوئے آپ اپنی کتاب کی طرف بھی توجہ رکھیں گے تو آپ انتشار ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کا دماغ بالکل کنفیوز ہو جائے گا، آپ بالکل مذبذب سے ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ اجتماع سے اٹھیں گے آپ بیان کی خیر سے بھی محروم اور آپ کتاب کی خیر سے بھی محروم. لہذا اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات جو جنرل میں آپ کو ایک اصول عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زندگی کا ایک اصول بنا لیں. ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے. ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی اس کا جو کام جس وقت کرنا ہوتا ہے اس وقت نہیں کرتے، پہلے کام کو آگے کر دیتے، اگلے کام کو پیچھے کر دیتے. ناکامی کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ کام کو اس کے حقیقی طریقے کے مطابق نہیں کیا جاتا، اور کامیابی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو کما حقہ کیا جائے، جیسا اس کا کرنے کا حق ہے، جیسا اس کا کرنے کے تقاضے ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، کام کو اس کے مطابق کیا جائے. ہم ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ ہم بیان کرنا بھی سیکھ لیں، ہم کتابیں لکھنا بھی سیکھ لیں، ہم انفرادی کوشش کرنا بھی سیکھ لیں، ہم یہ بھی سیکھ لیں، ہم وہ بھی سیکھ لیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ہی وقت میں عربی، انگلش، اردو، فارسی، پنجابی سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اردو بولتے ہوئے انگلش آ جاتی ہے، انگلش بولتے ہوئے پنجابی آ جاتی ہے، پنجابی بولتے ہوئے فارسی درمیان میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ یہ کامیابی کا اصول یہ ہے، ایک وقت میں ایک کام، یہ آپ ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیں ہمیشہ، ایک وقت میں ایک کام۔ آپ جس وقت بیان سن رہے ہیں اس وقت آپ توجہ سے بیان سنیں، جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں۔ جب آپ دونوں چیزوں کو ملا دیں گے تو نتیجہ چنگاریاں، یعنی نتیجہ یہ ہے کہ آخر وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا زندگی کے جملہ کاموں کے اندر یہ اپنا اصول بنا لیں کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں اور پوری توجہ اس کے اوپر دیں، اپنے آپ کو انتشار ذہنی کا شکار کبھی نہ کریں۔ جب ہمارا ذہن مسلسل، توجہ ہماری بٹتی رہتی ہے، توجہ ہماری منتشر ہوتی رہتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہی بالکل الجھ جاتا ہے۔ پھر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ والا یعنی سٹائل بن جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہمارے خلیات ہوتے ہیں نا، وہ عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن سے آپ بات کریں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس کا پتہ نہیں دماغ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی گفتگو بے ربط ہوگی، وہ کبھی کوئی بات کر رہا ہوگا، درمیان میں کوئی اور بات لے کے نکل جائے، آپ پوچھیں گے کچھ وہ جواب کچھ اور دے رہا ہوگا۔ یعنی یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ بات کرنے والا شروع کوئی کرتا ہے، ختم کوئی کرتا ہے، بات ایک کر رہا تھا درمیان میں دوسری شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انتشار ذہنی کا شکار ہوتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوتا، وہ فوکس کر کے کوئی کام کر نہیں سکتا۔ جبکہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کا ذہن پرسکون ہو، جس کا ذہن پرسکون ہے وہ زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے جو سوال کے اندر پوچھا گیا کہ اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے بیان بھی سن لیں، کتاب بھی پڑھ لیں، یہ طریقہ ذہن کو منتشر کرنے کے لیے یعنی بہت ہی مضر ہے۔ لہذا اس طریقے سے بچیں، اور امتحان کے اعتبار سے بھی، زندگی کے دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو۔ جی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں عقائد کی اہمیت ہے، اور عقائد کے بارے میں کون سی کتابیں رہنمائی فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔
عقیدے کی اہمیت سے تو ہر شخص واقف ہے کہ عقیدہ اگر درست نہیں تو عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس کا بیان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو شخص بھی اچھا عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو مومن، وهو مؤمن اور وہ ہو مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی یہ قرآن پاک کے اندر بطور شرط کے ہر جگہ بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور درست عقیدے سے کیا مراد ہے؟ درست عقیدے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا، جو صحابہ کرام نے سمجھا اور جسے اپنایا۔ تو جو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے، وہ ہے عقیدہ درست اور اس کو اپنانے کا حکم۔ لہذا عقیدے کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے سیکھنے کی اور اس میں پختگی کی اور اس میں تسلب ہونے کی، یعنی اس میں مضبوط ہونے کی نہایت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ عقیدے کی معلومات کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے لیے بہت اچھا ذریعہ تو کتابیں ہیں، اور اس میں سب سے مقدم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی کتابوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ پہلے تو وہ بنیادی عقائد سیکھیں کہ جو ہمیشہ سے کتابوں کے اندر لکھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر، بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر ہمارے بنیادی عقائد موجود ہیں، یا اسی طرح صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب العقائد کے اندر بنیادی عقائد موجود ہیں، لہذا اس کتاب کو پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح تکمیل الایمان شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم عقائد ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی بہت سارے وہ عقائد ہیں جن میں کچھ ضروریات دین تک ہیں، کچھ ضروریات مذہب تک ہیں، کچھ اس سے نیچے فضائل کے مرتبے میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر بہت ساری کتابیں ہیں، وہ تو پھر آپ جیسے مکتبۃ المدینہ ہے یا اور جو ہمارے مکاتب ہیں، تو وہاں پر جا کے عقائد کی کتابیں طلب کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مقدم آپ سمجھ رہے کہ جیسے جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جاء الحق، ہمارے طلبہ میں سے تو ہر بچہ بچہ جو ہے اس سے واقف ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرے. اچھا اسی طرح سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مقالات کاظمی، مقالات کاظمی کے اندر بڑے خوبصورت مقالے عقائد کے حوالے سے موجود ہیں، دوسرے بھی ہیں لیکن میں عقائد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس میں جو عقائد کے حوالے سے جو رسالے ہیں، جو کتابیں ہیں، اس کے اندر ان کا مطالعہ کیا جائے. اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی وہ کتابیں جو عقیدے کے بیان پر مشتمل ہیں اور انتہائی مدلل اور قرآن و حدیث کے دلائل پر مشتمل ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور ان کے اندر آپ جیسے مثال کے طور پہ ان میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی جو مشہور تصنیف ہے تجلی الیقین، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی دوسری کتاب ہے الامن والعلا، بہت خوبصورت انتہائی تحقیقی کتاب. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے خالص الاعتقاد. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے قوارع القہار. تو یوں جو ہے وہ چند ایک کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے نام عرض کیے ہیں. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی کتابوں کو تلاش کر لیں، فتاوی رضویہ شریف کی فہرست دیکھ لیں، اس میں کثیر رسالے موجود ہیں، ان رسالوں میں سے رسالے منتخب کر لیں اور ان کا مطالعہ کریں. اسی طریقے سے شفا شریف، شفا شریف بھی عقائد کی انتہائی خوبصورت کتاب ہے، یعنی اس کی جو پہلی جلد ہے وہ پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر مشتمل ہے. آپ کی عظمت و شان، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام، قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں، دیگر آپ کی اتباع، محبت، اطاعت، اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے. اطاعت اتباع دوسرے حصے کے اندر ہے. اور دوسری جلد جو ہے وہ بطور خاص عقائد کے نہایت ہی خوبصورت بیان کے اوپر مشتمل ہے. تو لہٰذا ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. اور مزید اگر اور اپنا مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیں تو جیسے ہماری تفسیر صراط الجنان ہے، تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں. اس میں تقریباً تمام جو عقائد مسلمین ہیں، عقائد اسلام ہیں، ان کا نہایت خوبصورت بیان جو ہے وہ تفسیر کے اندر موجود ہے. مرآت المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر بڑے خوبصورت جو ہے وہ عقائد کا بیان موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی المدینہ العلمیہ کی بہت ساری آپ کو کتابیں ایسی مل جائیں گی جن کے اندر یہ عقائد کا بیان موجود ہے. تو بطور خاص وہی میں نے عرض کیا، جاء الحق ہے، مقالات کاظمی ہے، تجلی الیقین ہے، الامن والعلا ہے، خالص الاعتقاد ہے، اور شفا شریف ہے. ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل عقائد کی معلومات حاصل ہو جائیں گی. اور میں یہی عرض کروں گا کہ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں. وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہے، عقیدے کی نہایت ہی اہمیت ہے، نہایت ہی اہمیت. عقیدہ درست نہیں تو آپ سمجھیں کہ سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام شریف آباد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، یعنی مشرکین جو مسجد حرام آباد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مسجد حرام کا آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا انتظام کرنا انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ یعنی کیا اس کو عقیدے کے برابر سمجھ لیا؟ نہیں، یہ سارے اعمال ہیں. اللہ پر ایمان، دین پر ایمان، دین کے بنیادی عقائد کو ماننا، اس کو دل کے اندر مضبوطی سے جگہ دینا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدہ مضبوط، عقیدہ درست ہے، اس کے بعد ہر چیز قبول ہے، ورنہ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو عقیدے کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، لہذا میں یہی عرض کروں گا کہ عقیدے کی ان کتابوں کا ضرور ضرور مطالعہ کریں. آپ کو جامعہ میں مطالعہ کرنے کا کہا جائے یا نہ کہا جائے، بہر صورت آپ ان کا مطالعہ ضرور کیجیے. جی چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ مطالعہ کی رفتار کیسے بڑھائی جائے، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
مطالعے کی رفتار کیسے بڑھائی جائے، نہایت ہی اہم سوال ہے، ہر طالب علم کا سوال کہ میں اپنے مطالعے کی رفتار جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی میں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے اس کے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، یہ تقریباً 9 چیزیں ہیں. یہ 9 چیزیں جو ہیں یہ ساری مطالعے کی رفتار بڑھانے پر تو نہیں ہیں، یعنی وہ بھی ہیں لیکن ساری چیزیں اس پر نہیں ہیں. اصل یہ ہے، اصل مطالعے کی سپیڈ بڑھانا کوئی کارنامہ نہیں، کارنامہ ہے مطالعے کو یاد رکھنا. آپ بہت آہستہ پڑھیں اور یاد کچھ بھی نہ ہو، اور آپ بہت تیز پڑھیں اور آپ کو سب یاد رہے، تو آپ خود غور کر لیں بہتر کیا. اچھا آپ آہستہ پڑھیں اور آپ کو وہ یاد رہے، اور آپ تیز پڑھیں اور آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے، تو تیز پڑھ کے آپ نے 10 کتابیں پڑھ لی یاد کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ آہستہ پڑھ لیں، ایک کتاب تو یاد کر لیں. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی سی بات ہے جسے آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کہ اصل شے ہے کہ آپ کو وہ چیز یاد رہے, آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ آ جائے کہ بوقت ضرورت آپ اس کو دہرا سکیں, آپ اس کو بیان کر سکیں. لہذا اس چیز کے اوپر فوکس کریں, سپیڈ کے اوپر فوکس نہ کریں. سپیڈ اصل مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھیں وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے, بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکیں. اب اس کا طریقہ کیا, یعنی یاد رہے اس کا طریقہ کیا, پھر اس کے بعد میں وہ چیزیں عرض کروں گا کہ اپنی مطالعے کی رفتار کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وقت, جگہ اور ماحول مناسب ہونا چاہیے. مطالعے کے لیے وقت, جگہ اور ماحول مناسب ہونا چاہیے. وقت سے کیا مراد ہے؟ وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ, ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے, یہ آپ یاد رکھیے کہ ہر انسان کی طبیعت پڑھنے کے اعتبار سے مختلف ہے. بعض لوگ رات کو اگر پڑھیں تو زیادہ توجہ سے پڑھ سکتے ہیں. بزرگان دین نے عام طور پر صبح کا وقت لکھا ہے, لیکن وہ سب کے لیے نہیں, وہ ایک عام سی انہوں نے بات کہی ہے, ورنہ بہت سارے لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ رات کے وقت میں زیادہ توجہ سے پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو دیکھیں کہ آپ کا وقت کیسا ہے. نمبر دو, مطالعے کی جگہ کیسی ہے. مطالعے کی جگہ اگر تو شور شرابے والی ہے, اگر وہاں سکون نہیں ہے, تو پھر آپ کا وہ مطالعہ آپ کے کام آنے والا نہیں. لہذا مطالعے کی جگہ مناسب ہونی چاہیے. اچھا, پھر آپ کے جو بیٹھنے کی نشست ہے, آپ کے بیٹھنے کا انداز ہے, آپ کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں نہ ہو. آپ سخت ٹھنڈے فرش کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو لازمی بات آپ کی توجہ خراب ہوگی. آپ بہت گرمی والی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی. تیسری ہے ماحول. ماحول کیا ہے کہ وہاں پر ہوا کی آمد و رفت, وہاں روشنی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے. اب بہت تیز روشنی میں پڑھیں گے تو بھی پرابلم, اب بہت کم روشنی کے اندر پڑھیں گے تو بھی پرابلم. تو لہذا وقت, جگہ اور ماحول, تینوں کے اعتبار سے مناسب جو ہے وہ ماحول ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر مطالعہ کر سکیں, یہ پہلی بات. اچھا, اس کے ساتھ پھر مزاج کا بھی بہت سارا تعلق ہے کہ طبیعت فریش ہو, یہ دوسری بات ہے کہ طبیعت فریش ہونی چاہیے. آپ جس وقت بڑے مایوس, اداس, پریشان, غمگین بیٹھے ہوں گے, اس وقت اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو آپ کے ذہن میں مطالعہ بیٹھے گا, یعنی آپ کی توجہ اپنی پریشانی کی طرف جاتی رہے گی. آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کی توجہ بھوک کی طرف رہے گی. تو جیسے شریعت نے فرمایا نا کہ نماز کا وقت آئے اور شدید بھوک لگی ہو اور کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو, یعنی جماعت بھی معاف ہو جاتی ہے. جماعت کھڑی ہونے والی ہے, کھانا موجود ہے, بھوک اتنی لگی ہے کہ نماز کے لیے اگر جائیں گے تو پوری نماز کے اندر روٹیاں گنتے رہیں گے, یعنی کھانا یاد کرتے رہیں گے. تو شریعت کا حکم یہ ہے, حدیث مبارک ہے کہ کھانا پہلے کھاؤ, تسلی ہو جائے, اس کے بعد جا کے جماعت کے اندر شرکت کرو. اگر جماعت پوری بھی نکل جائے تب بھی اجازت. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا حاضر ہونا, مزاج کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. لہذا مطالعے کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھیں. مطالعے کے اندر بھی آپ کو نہ تو اتنی بھوک لگی ہو کہ آپ کی توجہ صرف کھانے کی طرف ہو, اور نہ یہ کہ آپ اتنا پیٹ بھر کے کھائیں کہ اب آپ اس کو ہضم کرنے کی فکر کے اندر ہی لگے ہوئے. مناسب کھانا ہو, اس کے بعد آپ اپنے مطالعے کے اندر لگے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ بیک وقت آپ 2-3 گھنٹے مطالعہ نہ کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ تو اس آدمی کا ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جو مطالعے کے لیے بیٹھے تو 2-3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہی رہے, کرتا ہی رہے. اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا مطالعہ کرتا, 5-5 گھنٹے اٹھتا ہی نہیں. یہ مطالعے کا طریقہ درست نہیں. مطالعے کا اصول یہ ہے کہ ہر 50-55 منٹ کے بعد آپ مطالعہ چھوڑ دیں. ہر 50-55 منٹ کے بعد آپ مطالعہ چھوڑ دیں. اٹھ کر آپ چہل قدمی کریں, آپ تھوڑی سی واک کر لیں, آپ کسی سے کوئی گفتگو کر لیں, آپ کوئی بات, آپ جو ہے کوئی نعت شریف جو ہے وہ گنگنا لیں. یعنی آپ 55 منٹ کے بعد, 50 منٹ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ ضرور دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دماغ کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو 55-50 منٹ کے بعد ہمارا دماغ اتنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھ نہیں پاتا. اب کیا ہوتا, اب ہم اس کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا یا وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو گویا یوں کہہ لیں کہ جیسے آدمی دوڑ لگاتا ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 گھنٹے دوڑتا ہی رہے. لیکن اگر ہر 50 منٹ کے بعد 5 منٹ رک جائے, سانس لے, اپنی جو ہے وہ سانس کی رفتار بحال کرے, اب اس کے بعد دوبارہ دوڑنا شروع کرے تو 3 گھنٹے دوڑ لے گا. یہی معاملہ مطالعے کا بھی. لہذا مطالعے کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ آپ 50-55 منٹ مطالعہ کریں, اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کا وقفہ کریں, 5 منٹ کا وقفہ کریں, پھر آپ اس کے بعد دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کریں. یہ مطالعے کا اصول ہے. یہ تھی تیسری بات. اچھا چوتھی بات یہ بڑی مفید ہے, امیر اہل سنت نے بھی کئی جگہ پر اس کو بیان فرمایا, مطالعے کے اس میں سیاق و سباق میں تو نہیں بیان فرمایا, جنرلی اس کا ذکر کیا ہے, لیکن مطالعے کے اندر بھی یہ انتہائی مفید ہے. یہ آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل آپ اس کا رزلٹ جو ہے نا آپ یقین کیجئے کہ آپ اس کا رزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ کیا, مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اور ہر 50 منٹ کے بعد, جو میں نے ابھی جو پہلے پوائنٹ عرض کیا, مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اور مطالعہ جب 50 منٹ گزر جائیں اس کے بعد, آپ 2 سے 3 منٹ تک لمبے لمبے سانس لیں, یعنی آپ ہوا کھینچیں ناک کے ذریعے اور اپنے سینے کے اندر ہوا کو بھر لیں. جتنی دیر آپ سانس روک سکتے ہیں سانس کو روکیں, آپ 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, عام طور پہ آدمی کی جو ہے وہ قوت برداشت بڑھتی جاتی ہے. اب یہ 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, یہ جو آپ سانس روک کے سانس لیں گے, پھر آپ دوبارہ سانس لیں, پھر آپ جو ہے اس طریقے سے لمبے لمبے سانس, گہرے سانس یا لمبے سانس جسے کہتے ہیں, یہ آپ لیں, آپ کی جو ذہنی توجہ ہے وہ بڑھ جائے گی, آپ کی ذہنی توجہ بڑھ جائے گی. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. آپ پریشان ہو, اپنی پریشانی کو اگر کم کرنا چاہے تو آپ لمبے سانس لیں. اچھا, آپ نے اپنی توجہ کسی شے کے اوپر پوری کرنی ہے تو آپ لمبے لمبے سانس لیں. آپ مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے جو ہے وہ 50 منٹ گزر جائے, آپ 2-3 منٹ جو ہے وہ لمبے سانس لیں, اس کے بعد آپ مطالعہ کریں, آپ کے مطالعے کی رفتار بھی بڑھ جائے گی, سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا پڑھنے کا شوق بھی بڑھ جائے گا. تو یہ بڑا ایک آسان سا طریقہ, اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ تھی چوتھی بات. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو جلدی پڑھنے کی آپ نے سوال کیا ہے نا کہ تیز تیز پڑھنا ہے, اس میں میں عرض کروں گا کہ درس نظامی کی جو کتابیں ہیں یہ تیز تیز پڑھنے سے کام نہیں چل سکتا, یہ آہستہ ہی پڑھیں گے, یہ سوچ سمجھ کر ہی پڑھیں گے, یہ غور کر کے ہی پڑھنا ہوگی, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس کو تیز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں. زیادہ درس نظامی کی کتابوں پر یہ اصول اپلائی نہ کریں کہ آپ اس کو تیز تیز پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا, اب ہے درس نظامی کے بعد کی کتابیں, یعنی درس نظامی کے علاوہ جو کتابیں. درس نظامی کے بعد میں آپ کو یعنی ایک ذاتی تجربہ بھی عرض کرتا ہوں اور ایک واقعی جو فیکٹ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 2-3 سال تک تو آپ کوئی کتاب تیز نہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ, اور توجہ سے بلی استیاب کریں, آہستہ آہستہ کریں, اب مسلسل مطالعہ کریں, 2-3 سال گزار دیں اس کے اندر. 2-3 سال اس طرح مطالعہ جب کر لیں گے اب آپ کے اندر علم مستحکم ہو جائے گا, اب اس کے بعد مرحلہ آئے گا تیز پڑھنے کا. اب وہ تیز پڑھنا کیا ہے, اب آپ اس کو سنیں. اب تیز پڑھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ پہلے پڑھ چکے, جیسے آپ نے ایک حدیث پہلے پڑھی ہوئی ہے, اب 3 سال مطالعہ کرنے کے بعد وہ حدیث دوبارہ آئی, اب جو حدیث دوبارہ آئی اب آپ اس کو سرسری پڑھ کے گزر جائیں, یعنی اب ایک جو چیز پڑھ چکے ہیں اب اس کو اتنی زیادہ توجہ سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, اب آپ اس کو پڑھ لیں. ایک اچھا, اسی طرح جو واقعات ہیں, واقعات کو اب پورا تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی حاجت نہیں, اب آپ اس کو سرسری پڑھ کے گزر جائیں. تو جو پہلے پڑھا جا چکا اور جو واقعات ہیں ان کو آپ سرسری پڑھ لیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ جو عبارت پڑھتے ہیں اس عبارت میں کیا کرتے ہیں دیکھیں. آپ تجربہ آج ہی تجربہ کیجئے گا, آپ جب کوئی پیج آپ کے سامنے ہے, کوئی صفحہ آپ کے سامنے ہے, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں, یہ لفظ, یوں ایک ایک لفظ, آپ اپنی آپ کی آنکھیں ایک لفظ کے اوپر ہیں, ایک لفظ پہ نہ کریں, اپنی آنکھیں بیک وقت 2 لفظوں پہ کریں, بیک وقت 2 لفظوں پہ کریں, اسے کہتے چنک یعنی ٹکڑا, اپنی نگاہیں بیک وقت 1 لفظ پہ نہیں 2 پہ کریں, 2 پہ آپ 2-3 ہفتے پڑھیں, اس کے بعد اپنی نگاہیں بیک وقت 3 الفاظ کے اوپر کریں, یعنی 3-3-3-3-3 کر کے لفظ آپ پڑھیں, آپ کی سپیڈ 3 گنا بڑھ جائے گی, 1 لفظ تھا تو ایک سپیڈ تھی, 2 لفظ آپ نے ایک نظر میں پڑھے ڈبل ہوگی, 1 نظر میں 3 لفظ دیکھے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی. اب آپ اس کو بڑھاتے جائیں, اپنی نظر کو جتنا وسیع کر سکتے ہیں, یعنی آپ جب کتاب کو دیکھیں تو بیک وقت 4 لفظ, 5 لفظ, 6 لفظ, 7 لفظ, 8 لفظ, جتنے آپ کے دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی جائے گی آپ کے مطالعے کی سپیڈ اتنی ہوتی جائے گی. اب کیا ہوگا, جتنی دیر میں آپ ایک لفظ پڑھتے تھے اتنی دیر کے اندر آپ پوری لائن پڑھیں گے, لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا, ایک لفظ دیکھنے کی عادت پہلے سے ہے، دو کی عادت تین چار ہفتے کرے، پھر تین کی عادت تین چار ہفتے کرے، پھر چار لفظ دیکھنے کی عادت چار پانچ ہفتے کریں، یوں کرتے کرتے پانچ چھ مہینے لگیں گے، لیکن پھر اس کے بعد پوری زندگی کے لیے آپ کا کام ہو جائے گا، پوری زندگی کے لیے آپ کے مطالعے کی اسپیڈ بڑھ جائے گی۔ یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں آپ ساری زندگی اس نسخے کو جو ہے وہ اپنے لیے مفید پائیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جب مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں بولوں گا میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں، میں فیضان مدینہ جا رہا ہوں، اس میں جو لفظ ہوں ہے، لفظ رہا ہے، لفظ میں ہے، یہ جو میں تو پر کا تھا تھی یہ الفاظ یہ نکال دیں آپ، آپ مطالعہ کریں ڈائریکٹ، آپ وہ لفظ دیکھیں۔ جیسے انہوں نے سوال کیا ایک طالب علم چھٹی کا دن کیسے گزارے، یہ سوال تھا، میں اس کو پڑھوں گا طالب علم چھٹی گزارے، لفظ چھ تھے، میں نے تین لفظ پڑھے طالب علم چھٹی گزارے، تین لفظوں سے مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو وہ جو اضافی الفاظ ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو اصل الفاظ ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کر لیں تو آپ کے مطالعے کی سپیڈ اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو اس کے اوپر عمل کریں، تو یہ جو جتنے بھی میں نے طریقے عرض کیے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مطالعے کی سپیڈ بڑھ بھی جائے گی، آپ کو وہ چیز یاد بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو میں